मौजूद है चार माह वाले पुराने साथियों के लिए अनमोल तोहफा, तैयार करता इल्मी कैसेट घर, फोन नंबर 6370813।
الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد، اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کی ایک فضا بنائی عرب میں تو علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تشریف لائے مدینہ منورہ، ان کی بہن نے ان کو بھیجا۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو اس وقت آپ ہمارے نبی گلی میں کھڑے تھے اور ایک عورت آپ سے بات کر رہی تھی، تو علی کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی مجھے یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ یہ بادشاہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، آپ ان کو اپنے گھر لے گئے اور ان کو تکیہ پیش کیا، اس پہ بٹھایا، خود نیچے بیٹھے۔ تو علی کہنے لگے، پھر مجھے اور زیادہ پختہ یقین ہو گیا کہ یہ بادشاہ نہیں، بادشاہ یہ نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے ان کو دعوت دی، وہ کچھ تھوڑا سا انہیں تردد ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، لعلک یمنعک من الدخول فیہ انک تری انما اتبعہ ضعفۃ من الناس وقد رمتہم العرب مع حاجتہم ولا قدرۃ لہم۔ عدی، تجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ میں اس کی مان کے کیا کروں گا، اس کو تو اس کی قوم نے گھر سے نکالا ہے اور یہ غریب مسکین لوگ ہیں اس کے پیچھے چلنے والے، طاقت تو ان کے ہاتھ میں نہیں، تو ان کے ذریعے سے کیا تبدیلی آئے گی اور کیا کچھ بلندیاں ملیں گی۔ دوسری بات یہ ہے، یہ ایک حدیث میں نہیں ہے، دو حدیثوں کو جمع کر کے بتا رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تو یہ سوچ رہا ہے ان السلطان فی غیرہم، کہ طاقت تو اوروں کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، وہ یہ ٹک ٹک بند کر اس کو بچے بند کر یا ادھر باہر جا کے ذکر کر لیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم، تیسرا تجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ ان کے دشمن بہت زیادہ، ان کے دوست بہت تھوڑے، کیسے کام چلے گا، کیسے ہوگا۔ یہ حدیث دیکھو، مجھے اچانک اس لیے یاد آئی، میرا تو خالی ذہن ہی آ رہا تھا، یہ جب آپ کو دیکھا نا یہ سارے چار مہینے کا، ممکن ہے کوئی اور بھی بیچ میں آ گئے ہوں، تو یہ چار مہینے والے ہیں، تھوڑے سے صرف مسجد میں ہی آ گئے ہیں، 30-40 لاکھ کی آبادی میں، تو یہ تو ہزار بھی مشکل سے بن رہے ہوں گے، 2000 ہو جائیں گے، کہاں 40 لاکھ کا شہر اور اس میں سے یہ صرف چند افراد، اور وہ بھی چہرے بتا رہے ہیں، کوئی بادشاہ نہیں بیٹھے، سارا متوسط غریب طبقہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو مجھے اچانک وہ یہ حدیث یاد آئی، اور عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو دل میں اشکال تھے اور تردد تھا، چونکہ انہوں نے تو ایران کے بادشاہ کا جاہ و جلال دیکھا ہوا تھا اور مقابلہ انہی سے ہونے والا تھا، تو لہذا وہ یہ سوچ میں پڑے ہی ہوئے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، نہ تن پہ کپڑے ہیں، نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ نیچے چٹائی بھی کوئی نہیں، سنگریزوں پر بیٹھے ہوئے، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں ساری دنیا۔ یہی خیالات ان کے اندر تھے تو بس اب فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی جو ساتھی ملے فقراء ملے، وہ کام والے تھے، ہم کام والے نہیں ہیں، بس یہاں آ کے ہماری جو مشکل پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف اللہ کا شکر ہے ایک نسبت نام کی حاصل ہے کہ یہ تبلیغ والے، لیکن تبلیغ والے تو ہم ہیں نہیں. مولانا عمر صاحب، محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہم ایسے بیٹھے تھے کہ ہم گجرات میں گئے، ہندوستان کا گجرات، تو لوگوں نے آ کر کہا جی یہاں اتنا تبلیغ کا کام ہے پھر بھی قحط سالی ہو گئی ہے، تو آپ دعا کریں، اتنا کام ہو رہا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی. تو میں نے کہا بھائی پرانے جمع کرو. تو 5000 کے قریب، یعنی آپ سے کوئی 2-2.5 گنا مجمع زیادہ کٹھا ہو 4 مہینے بعد. تو مولانا نے فرمایا بھائی جو سالانہ چلا دینے والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، اور جو ناغا کرتے ہیں وہ بیٹھے رہیں. تو ایک کافی بڑا مجمع کھڑا ہو گیا. اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ بھائی جو باقاعدہ سے روزہ دیتے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں. ایک دم ایک مجمع بیٹھا. پھر فرمایا کہ جو 2 گشت باقاعدہ کرتے ہیں اور پابندی کے ساتھ اپنا گشت کرتے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں. پھر ایک بہت بڑا مجمع بیٹھ گیا. پھر فرمایا کہ جو روزانہ 2.5 گھنٹے اپنی مسجد کو دیتے ہیں اور اپنے گھر کی بھی تعلیم کرتے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں. تو صرف 2 آدمی کھڑے رہ گئے، باقی سب دھڑم. بھیا دروازہ بند. تو مولانا نے فرمایا بھائی تم تو کہہ رہے تھے گجرات میں بڑا کام ہے، بڑا کام ہے، تو صرف 2 آدمی ہیں جو تبلیغ کی آخری سطح پر جمے ہوئے ہیں. یہ وہ سطح ہے جس پر جو مریض نہیں ہوتا، جس کا سانس تو باقی ہوتا ہے، اب اس کو مردہ بھی نہیں کہہ سکتے، زندہ ہے، لیکن یہ وہ زندہ نہیں جس سے کوئی نفع اٹھایا جا سکے. وہ جس سے جو کوئی اپنے آپ کو یا کسی کو نفع پہنچا سکے وہ تو اوروں پر ہی بوجھ ہے. تو 3 دن اور چلا اور 2.5 گھنٹے یہ تبلیغ کے کام کی آخری سطح ہے، بالکل نیچے والی، نہ کہ اوپر والی، بالکل نیچے والی. الف با ہے یہ. تو الف با پر 5000 میں سے 2 آدمی تھے. تو اس کے باوجود اس کام میں اتنی طاقت ہے کہ بالکل نچلی سطح پر چلنے والا مجمع بھی 3 چلے والوں میں 100 میں 1 بھی نہیں ہے. 100 اکٹھے کرو نا 4 مہینے والے، تو ان میں ایک بھی ایسا نہ ملے گا جو اس ساری ترتیب کو پابندی سے کر رہا ہو. اس کے باوجود اللہ تعالی نے اس میں طاقت ایسی رکھی ہے کہ شرق اور غرب میں اس کے ذریعے سے انقلاب اور تبدیلی 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 کی شکلیں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، جبکہ ابھی بالکل سب سے نچلی سطح پر. ایک قدم بھی آگے بڑھ جائے، ایک قدم بھی ہم آگے بڑھ جائیں پتہ نہیں پھر کیا، چونکہ آج کے کفر میں طاقت نہیں، پھوکا کفر ہے. وہ جو لکڑی ہوتی ہے اندر سے کھوکھلی جس کو دیمک چاٹ لیتی ہے، آج کا کفر ایسا کھوکھلا ہے وہ ایک کیل برداشت نہیں کر سکتا. نظریاتی طور پر ان کے پاس کچھ نہیں ہے. قریش مکہ کے پاس نظریاتی طور پر ایک چیز تھی جس پر وہ جمے رہے، ڈٹے رہے. آج کے باطل کے پاس نظریاتی طور پر کچھ نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے. دعوت دینے والے کوئی نہیں، وہ کیل ٹھوکنے والے کوئی نہیں. تو ہمارے نبی نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائی نا، تو ادیب نے حاتم خاموش رہے. خاموشی کا مطلب تھا اقرار کہ واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے. پھر آپ نے فرمایا ادیب میں بتاؤں، واللہ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، اللہ کی قسم اللہ میرے کام کو پورا کر کے رہے گا. لَتُفْتَحُنَّ كُنُوزُ قِسْرَ بْنُ هُرْمُزَ، کیونکہ انہوں نے شاہ ایران کا جلال دیکھا تھا، 2.5 من کا تاج سر پہ رکھتا تھا وہ، سمجھو 2.5 من کا تاج، وہ ایسے ایک زنجیر سے لٹکوتا تھا، 2.5 من کون سر پہ رکھے، تو اس کے نیچے سر دے کے بیٹھا کرتا تھا، 1 کروڑ دینار کی مالیت کا تھا. تو فرمایا تو دیکھے گا کہ کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح ہوں. تو حضرت عدی کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، کیونکہ وہ موازنہ کر رہے تھے نا، ادھر سارے فقیر، اب ادھر یہ سارا مسکین مجمع، اور ادھر ساری دنیا کا باطل، یہ کیا ہے بھائی، کیا پدی کا شوربہ. پر بات یہ ہے کہ پہلے بھی کرنے والا اللہ تھا، آج بھی کرنے والا اللہ ہے، تو مسئلہ ہمارا ہوتا تو نا امید ہوتے، مسئلہ تو اللہ کا ہے، اسے کرنے میں کیا زور لگتا ہے. لیکن چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ اسباب سے چیزوں کو وجود میں لاتا ہے، تو وہ کمی ہم سے ہو رہی ہے کہ وہ کام والے تھے، ہم نام والے ہیں. اگرچہ نام کی بھی ایک قیمت ہے، اور اس کی بھی یہ بھی نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوئی بری نسبت نہیں لگی، ایک اچھی نسبت اللہ تعالی نے جوڑی ہے. لیکن بھائی یہ جہان اسباب کا جہان ہے، یہاں اسباب کی رعایت کے بغیر نتیجہ اللہ نہیں دیتا. پھر آپ نے تو عدی کہنے لگے اب کس سر بن ہرمز کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا کس سر بن ہرمز، یہ ایران والا یا کوئی اور ہے؟ ان کو یقین نہیں آیا کوئی اور ہے. تو آپ نے کہا ہاں کس ربن ہرمز، وہی آل ساسان، 3164 سال کی حکومت تھی ان کی. اپنے ہاں کسرا بن ہرمز کے خزانے دیکھو گے اور تمہیں بتاؤں تو بھی انہی میں سے ہوگا جو فتح کریں گے. تو حیران ہو رہا ہے کیسے فتح ہوں گے، میں تمہیں بتا رہا ہوں تو بھی انہی میں سے ہوگا. پھر آپ نے فرمایا تو انہیں ہیرا دیکھا ہوا ہے؟ کہنے کہ سنا ہے دیکھا نہیں. تو آپ نے فرمایا ہیرا سے ایک لڑکی چلے گی زیور سے لدی تھندی، اور اکیلی آ کر بیت اللہ کا طواف کرے گی، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی میری عزت پہ ہاتھ ڈالے یا کوئی میرے مال پہ ہاتھ ڈالے، اسے کسی کا خوف نہ ہوگا. تو حضرت عدی کہنے لگے کہ میرے جی میں آیا تو میرے قبیلے کے ڈاکوؤں سے کیسے بچے گی، اینا تو عار بنی طی الذین سعر البلاد، تو ہیرا سے مکہ جاتے ہوئے تو میرا قبیلہ راستے میں ہے، تو میرے قبیلے کے ڈاکوؤں سے بچ کر وہ جائے گی کہاں. میں نے دل ہی دل میں یہ بات کہی. پھر آپ نے فرمایا اور تو دیکھے گا کہ مال ایسے عام ہو جائے گا کہ لینے والا کوئی نہ رہے گا. تو جب مدائن پر حملہ ہوا تو مدائن کے دو حصے تھے، ایک دجلہ کے اس طرف ایک اس طرف، تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں تھے جس نے اس پر حملہ کیا اور قادسیہ کی جنگ ہوئی. وہ جب حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس طرف جو شہر کا حصہ تھا جو عرب سے ملا ہوا تھا اس کو جب فتح ہوا اور ایرانی بھاگ کے دوسری طرف چلے گئے، پل توڑ دیا، تو اوپر جب قلعے کی دیوار پر چڑھے نا اور سامنے ایران کے بادشاہ کا محل نظر آیا، قصر ابیس، تو اس وقت حضرت عدی نے فرمایا اللہ اکبر صدق اللہ و رسولہ، آج اللہ اس کے رسول کی بات سچ ہوگی. اس وقت تو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے اس سے اگلی بات بتائی تھی کہ صرف یہ نہیں ہوگا بلکہ تو بھی انہی میں سے ہوگا. اور وہ جو ڈاکو تھے تو عار بنی طی جو ڈاکو تھے وہ ایسے بڑے صحابی بنے, ایسے بڑے وہ لوگ عظیم لوگ بنیں گے. سارا عرب جب مرتد ہوا ہے تو بنو طے مرتد نہیں ہوئے. مکے والے, طائف والے, مدینے والے اور بنو طے. علی بن حاتم کی تو چونکہ یہ سردار تھے تو جب یہ ثابت قدم رہے تو وہ بھی ثابت قدم رہے. اور ان کے قبیلے کے سب سے بڑے ڈاکو رافع بن عمیرہ الطائی ہیں. یہ سارے عرب میں عمرو بن مادی قرب, رافع بن عمیرہ, یہ لوگ اپنے ڈاکوں میں مشہور تھے. سارے عرب میں یہ خوف کی نشانی اور علامت. یہ رافع بن عمیرہ اس مقام پر پہنچے ہیں جب حضرت ابوبکر نے حکم دیا خالد بن ولید کو کہ عراق چھوڑو, شام پہنچو فوراً, کیونکہ روم کٹھا ہو رہا ہے. تو ایک راستہ تھا 21 دن کا, ایک راستہ تھا 7 دن کا, وہ تھا صحرا. تو خالد بن ولید نے 3000 آدمیوں کو منتخب کیا اور کہنے لگے میں صحرا سے نکلوں گا. لوگوں نے کہا ہم ہلاک ہو جائیں گے, پانی تو ہے نہیں. تو خالد بن ولید نے فرمایا جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا. اور 60,000 کا جب وہاں وہ یرموک کی لڑائی 9 دن چلتی رہی تو اس میں ایک دن ایسا تھا کہ جس میں عرب عیسائی 60,000 مقابلے میں آئے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی کہ مجھے 30 آدمی دے دو, میں ان 60,000 کا مقابلہ کروں گا. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت کی, کہا نہیں 30 آدمی یہ ہلاکت ہے, تم نے اگر زور دکھانا ہے تو 60 لے جاؤ 60,000 کے مقابلے. تو اس وقت چونکہ امیر تھے ابو عبیدہ, خالد امیر نہیں تھے, تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بات ٹھیک ہے خالد, 30 تھوڑے ہیں, 60 کا انتخاب کرو. تو خالد ابن ولید کہنے لگے اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, جب وہ کسی بات کے لیے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا. تو انہوں نے کہا پھر تم انتخاب کرو, چنو. تو پھر خالد بن ولید نے ایک ایک کا نام لے کر ان کو پکارا, اين فضل بن العباس, کہاں ہے عباس کا بیٹا فضل, اين زبیر بن العوام, کہاں ہے زبیر بن عوام, یہ تو مشہور حواری رسول ہیں. اور پھر کہا اين عمرو التمیمی, کہاں ہے عمر التمیمی, پھر کہا اين رافع بن عمیرہ الطائی, رافع بن عمیرہ کہاں ہے. وہ سب سے بڑا ڈاکو ایسا داعی بنا کہ خالد بن ولید جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب یوں ہاتھ اٹھائیں گے تو ان کے ہاتھ خالی نہیں آ سکتے. یہ وہ انقلاب آیا اللہ کے نبی کی جہد سے. قسم پرسی, فقر, طاقت اوروں کے پاس, حکومت اوروں کے پاس, اسباب اوروں کے پاس, وہ خالی ہاتھ. لیکن کام کیا تائج, ہم کام نہیں کر رہے, اس لیے اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے. نہ اتنا مجمع کافی سارے ملک کو, صرف فیصل آباد کیا, سارے ملک کے لیے. لیکن کو وہ ہو جن کے اندر سما جائے, کے اندر لگ جائے. یہ اللہ نے اس امت کو خاص طور پہ منتخب کیا ہے. وجتباکم, یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, میری راہوں میں اپنی جان کھپا دو. کیوں یا اللہ, ہم کیوں؟ تو نے پہلوں کو تو کہا نہیں, ہمیں کیوں کہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجتباکم, اس لیے کہ میں نے تمہیں چنا ہی اسی لیے ہے, تمہارا انتخاب ہوا ہے. تم تو بلا مقابلہ الیکشن جیتے ہو, تب کام کرو. ممبر کیوں بنے ہو؟ ممبر بنے تو اب لوگوں کے کام کرو. جب تم مجتبا بنے ہو تو اجتبا والا کام بھی کرو. اور اجتبا کی جو خوبصورت مثال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ جاتے ہیں نا دکاندار کے پاس پھل والا, سیبوں کی ٹوکری میں سے ایک ایک سیب کو اپنی پسند سے منتخب کر کے ترازو میں ڈال دیں تلوانے کی, جو پسند نہیں آتا اسے واپس کر دیتے ہیں, جو اچھا لگتا ہے اسے ترازو میں ڈالتے ہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں اجتبا. تو اللہ اس سے پاک ہے, مثال ہوتی ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے. اللہ اس سے پاک ہے لیکن ہم مثال سے ہم بات سمجھتے ہیں. تو یہ یوں لگتا ہے لفظ اجتبا سے کہ جیسے اللہ نے ساری آدم علیہ السلام کی نسل کو, روحوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا, مرد و عورت, ایک ایک روح کو سر سے لے کر پاؤں تک پرکھا اور دیکھا, جو پسند آیا اسے اٹھا کے حضور کا امتی بنایا, جو پسند نہیں آیا اسے واپس کر دیا, کسی اور نبی کی امت میں ڈال دیا. اس امت میں وہی آیا ہے جس کو اللہ نے چنا ہے. لہذا اس امت کی کوٹھے پہ ناچنے والی بھی اللہ کے چناؤ سے اس امت میں آئی ہے, ویسے نہیں آئی. اور ناچنے والا بھی منتخب ہے, مجتبا ہے. اس لیے اللہ نے غیبت کو شدید حرام قرار دیا کہ یہ اللہ پہ اعتراض ہے. اور کتنی گندی تشبیہ ہے غیبت پر, لا یغتب بعضکم بعضا. دیکھو یہ حکومت کے کارندوں پر اعتراض کرو نا تو حکومت غصے میں آ جاتی. ابھی ہمارے جیسے تو پاکستانی شہری ہیں, ہمارے جیسے انسان ہیں, تو تم حکومت والے ہمیں کیوں پکڑ رہے ہو؟ تم ہمارے منتخب نمائندوں پر تنقید کر رہے ہو. تو ایک حکومت اپنے منتخب نمائندے کی عزت پر غیرت کھاتی ہے, اللہ اپنے انتخاب پر اسی طرح غیرت کھاتا ہے, اس سے زیادہ غیرت والا ہے اللہ. کیا کہا اللہ نے, ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. پہلے یوں سوچو مردار کوئی کھا سکتے, اور مردار انسان ہو, مردار آگے انسان ہو تو کون قریب جائے؟ پھر انسانوں میں سے اپنا سگا بھائی ہو اور اس کی لاش پڑی ہو کوئی کھائے گا؟ کہ تم جب غیبت کرتے ہو کسی مسلمان کی تو ایسا جیسے اپنے بھائی کی لاش کا گوشت کھا رہے. یہ دل میں نفرت بٹھانے کے لیے ہے, اس غیبت کی نفرت بٹھانے کہ اللہ پر تنقید ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ دیوار ٹھیک نہیں بنی تو آپ نے مستری پر اعتراض کیا ہے, اینٹوں کا اس میں کیا قصور ہے؟ جس ہاتھ نے اینٹ لگائی ہے یہ اعتراض اس پر ہے, یہ رنگ صحیح نہیں ہوا, یہ رنگ ریس پہ اعتراض ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ اللہ پہ اعتراض ہے. تو اللہ نے چنا, وجتباکم, کہا میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں میری راہوں میں جہاد کرو کہ میں نے تمہیں چنا ہے. اللہ یہ تو بڑا اوکھا کام ہے, کیسے کریں گے؟ تو اللہ نے کہا ما جعل علیکم فی الدین من حرج, میں نے تمہارے دین میں تنگی کوئی نہیں رکھی, اگرچہ یہ کام مشکل ہے لیکن تمہارے لیے آسان کر دیا گیا ہے. وہ کیسے؟ کہ تمہارے خمیر میں ڈال دیا. فطرت میں بھوک رکھی ہے نا تو روٹی کمانا آسان ہو گیا, اگرچہ روٹی کمانا کتنا مشکل کام. یہ جو یہاں کا ڈی سی ہے نا, یہ میرا کلاس فیلو ہے, مطلب ہم بہت پیاری دوستی تھی, تو میں ابھی اس سے مل کے آ رہا ہوں. تو کہنے لگا یار بس ذلیل کر دیا ہے اس نوکری, مجھے فائلیں دیکھو اتنا پلندا پڑا ہے, ساری آج رات کرنی ہے. ابھی میں تو دیکھ کے میرے سر میں درد ہو گئے, اتنے فائلوں کا ڈھیر لگاؤ. یہ کیسے آسان ہو گیا کہ روٹی کی طلب فطرت میں شامل ہے, پانی کی طلب فطرت میں شامل. ایک بچی کو ماں کہتی بیٹی پانی پلا دو تو ایسے ناک منہ چڑھا کے پانی پلا دو, اور بھائی کہہ دے پانی پلا دو تو کہتی آپ ہی پی لے تیرے ہاتھ ٹوٹے. یہی لڑکی جب ماں بنتی ہے تو اپنے بچے کے لیے رات کو 10 دفعہ اٹھتی ہے. ایک گلاس پانی پلانا مشکل, 10 دفعہ اٹھنا آسان. یہ کیسے آسان ہو گیا؟ اگر اسے ہم یوں کہیں کہ بھائی بیٹی تو بڑا تھکتی ہے رات کو, تو ایسا کر اپنا بچہ ہمیں دے دے, ہم رات کو سنبھال لیا کریں گے, تو آرام سے سو جائے کر, صبح لے لیا کر. تو کوئی ماں ہے جو یہ برداشت کر؟ ہمارا چھوٹا بچہ ہے تو کبھی دائیں بائیں کھیل رہا ہے تو میری بیوی کہتی مجھے نیند نہیں آتی, مجھے جگہ خالی نظر آتی, مجھے میری نیند اڑ جاتی. تو یہ مشقت آسان کیوں ہوئی؟ خمیر میں شامل ہے. خمیر میں دعوت اللہ آسان کام نہیں, مشکل کام. مشکل کام آسان ہرگز نہیں, مشکل کام. لیکن ہمارے لیے اللہ نے کہا آسان کام, تو تمہاری فطرت میں شامل کر دیا, تمہارے خمیر میں ڈال دیا. اس لیے تو صرف 100 سال میں مدینے سے اٹھی ہوئی آواز اللہ تعالی نے انہیں کو تو ذریعہ بنایا. وہ کاشغر کی کالی خشک پہاڑوں تک, استنبول کے دروازوں تک, سینیگال, سوڈان, الجزائر کے صحراؤں تک, سمندر پار کر کے اسپین, پرتگال, جنوبی فرانس تک, یہ 100 برس کے اندر یہ دائرہ کھینچا گیا ہے. نہ جہاز, نہ موٹریں, پیدل, خچر, گھوڑے, اونٹ, گدھے. لیکن ان کے جو اندر کی روحیں تھیں ان کی رفتار آج کے جہازوں سے زیادہ تھی. تو ان کے لیے اللہ کے دین پر مر مٹنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن حضرت امام حسین کے سامنے ساری نسل کٹ رہی ہے, بڑے اطمینان سے کھڑے ہوئے کہ یہ چیز خمیر میں شامل ہوگی. تو اللہ نے ہمیں چنا, وجتباکم, ہم نے تمہیں چنا ہے, تمہارے ذمہ کام یہ لگایا ہے. اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے شاباش دی, کنتم خیر امت. یہ ایسے جیسے کوئی کہہ رہا ہو شاباش شاباش, بڑے اچھے ہو. ایک تاجر مجھے سنا رہا تھا کہ ہم نے اپنی پروڈکٹ وہ رکھی فوج میں, تو پرویز مشرف صاحب آئے تو انہوں نے دیکھا تو اسے بڑا پسند کیا, تو میرے تھپکی دی. وہ اتنا خوش ہو رہا تھا کہ صدر صاحب نے مجھے تھپکی دی, مجھے شاباش دی. وہ اس کو اپنے لیے ایک اعزاز سمجھ رہا تھا. ٹھیک ہے, دنیاوی لحاظ سے اعزاز ہے, اور اگر اللہ شاباش دے تو وہ کیسا ہوگا؟ اللہ کی شاباش ہے, اللہ کی شاباش تو کنتم خیر امت, مطلب ہے شاباش, بڑے اچھے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہاں صلوات کا تو ویسے ترجمہ ہی ہمارے علماء نے شاباش سے کیا کہ شاباش. یہ شاباش کیوں ہے؟ اخرجت للناس, تمہیں نکالا گیا. اخرجت, خرجت, طلعت, ظہرت, برزت, یہ اتنے الفاظ تھے جو یہاں لائے جا سکتے تھے. ان سب کو چھوڑ کر اللہ تعالی نے باب افعال کی طرف جا کر اس کو مجھول کی تعبیر کر کے اللہ کا اخرجت. یہ اخرجت کے اندر ایک خوبصورت معنی چھپا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے نا شادی کارڈ تقسیم ہوتے ہیں, تو آج میرے پاس ایک کارڈ آیا تو میں آج ہی گوا کر سنوں. ایک ہمارے دوست, تو ایک آدمی بھیجا کہا جی وہ کہہ رہے تھے کہ میں معافی چاہتا ہوں, مجھے خود پیش کرنے آنا تھا, مجھے خود کارڈ دینے آنا تھا, لیکن میری مجبوری بن گئی, میں خود نہیں آ سکا, اس لیے میں ان صاحب کو بھیج رہا ہوں. خود چل کے جانا وہاں ہوتا ہے جہاں تعلق بہت گہرا ہو, ورنہ تو ڈاک نہیں بھیج دیتے یا کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں. لیکن جہاں گہرا تعلق ہوتا ہے, ہمارے دیہاتوں میں تو اس کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے, وہاں خود چل کے لوگ جاتے ہیں کہ جناب تسی ساڈی شادی چاہنا. اس آنے کو اگلے وزن بھی دیتے گئے, خود آیا تھا, جانا پڑے. ایک دفعہ میرا چاچا کہنے لگا انہوں نے اسد اپنی شادی تے انہوں سدے آئی آپ گیا سے اس نوکر گلے میں کوئی نہیں جانا وہ آپ کیوں نہیں آیا اس نوکر گلے میں کوئی نہیں جانا یہ اس کو دیکھا جاتا ہے تو اخرجت یہاں یہ مطلب دے رہا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت تمہارا اللہ تمہیں خود بلانے آیا ہے تمہیں خود کارڈ دینے آیا کہ آؤ یہ کام کرو تو جس کو اللہ بلانا ہے اخرج اس کو تو موج نہیں ہو جائے گی کیا کرنا ہے تأمرون بالمعروف بلائیوں کی آواز لگانی ہے وتنہون عن المنکر برائیوں سے روکنا ہے وتؤمنون باللہ صلہ صرف اللہ سے لینا ہے اور کسی سے نہیں لینا تو یہ جوہد اللہ تعالیٰ نے عالمی سطح پر اس امت کو دی دیکھو ہر امت نے یہ کام کیا ہے یہ غلط فہمی تبلیغ والوں میں پہلی امتوں کے ذمہ یہ کام نہیں تھا ہر امت کے ذمہ یہ کام تھا ہاں پہلی امتوں کے ذمہ اقوام عالم کو دعوت دینا نہیں تھا لیکن آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دینا اور بھلائیوں پہ اٹھانا اور برائیوں سے روکنا یہ ہر امت کے ذمہ تھا خیروں کو دعوت دے کر اپنے مذہب میں لانا یہ ان کے ذمہ نہیں تھا کہ وَلِقُلِّ قَوْمٍ حَاد ہر قوم کا نبی اپنا اپنا تھا ہر قوم کے لیے حادی جدا جدا تھا ہمیں آپس میں محنت کا بھی حکم ملا اور غیر قوموں کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دینے کا بھی حکم ملا تو ہماری جو خصوصیت ہے اور امتوں سے وہ دعوت الاللہ ساری دنیا کو پکارنا وہ جو عربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جزا دے کیسا خوبصورت جملہ بولا کہ ان اللہ ابتعثنا ہمیں ہمارے اللہ نے بھیجا ان شک کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے اگلے کے دل میں بات کو ٹھوکنے کے لیے ہوتا ہے ان اللہ سنو دھیان سے ہمیں کسی نے نہیں بھیجا ہمیں ہمارے اللہ نے بھیجا کس لیے آئے ہو لنخرج العباد ساری دنیا کے انسانوں کو نکالیں کہاں سے من عبادت العباد بندوں کی بندگی سے نکالیں کدھر الى عبادت رب العباد جگ جہان کے رب کی بندگی کی طرف ان کو بلائیں ومن جور الادیان الى عدل الاسلام وہ سارے باطل مذاہب کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل کی چھاؤں تلے ان کو لے آئیں ومن ضیق الدنیا الى سعتها اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی فراخیوں کی طرف لے کر آئیں فارسلنا بدینه الى خلقه ہمیں یہ دین دے کر ساری دنیا کی طرف اللہ نے بھیجا ہے وہ دوسرے دن جو وفد آیا اس میں تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ تو پہلے دن کا وفد ہے جس میں ربعی بن عامر گئے دوسرے دن کے وفد میں گئے مغیرہ بن شعبہ تو رستم نے کہا اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو پھر کیا کرو تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا ہم یہیں سے واپس چلے جائیں یہیں سے واپس چلے جائیں ہمیں تمہارا ملک نہیں چاہیے پھر صرف آئیں گے تجارت کے لیے اور ہمیں کوئی کام نہیں ہوگا تمہیں تمہارا ملک مبارک تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو اقوام عالم کی کو دعوت دینے کی ذمہ داری سونپی اس پر ان کو اونچا مقام بخش خیر امت پھر ایک قرآن میں بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے جو ظاہری طور پر اس میں امت کی فضیلت کوئی نہیں نظر آتی لیکن اگر قواعد اور اصول عربی کا پتہ ہو تو اس میں امت کی بڑی شان ہے ام تریدون رسولکم ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے ہی الٹے سیدھے سوال کرو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے یہاں اصل عبارت یوں ہونی چاہیے تھی ام تریدون ان تسألوا رسولكم كما سأل بنو اسرائیل موسا. یہ عبارت ہونی چاہیے تھی کہ تم کیا چاہتے ہو کہ اپنے نبی سے ایسے ہی سوال کرو جیسے بنو اسرائیل نے سوال کیے تھے موسیٰ علیہ السلام سے. تب جا کر یہ تشبیہ برابر ہے کہ تم بھی ایسے الٹے سیدھے سوال کر رہے ہو جیسے بنی اسرائیل نے کیے تھے موسیٰ علیہ السلام سے. ایسا مت کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بیچ میں گول کر دیا اور کما سئلا کہا. کما سئلا کہ بری چیز سے تشبیہ دینا کسی کی شان کو گرانے کے لیے. وہ تو بھائی مکھی چوس ہے, یہ تشبیہ ہے نا, تو ہم نے اس کی شان کو گرایا ہے. وہ تو بھائی چاند ہے, اس کی شان کو بڑھایا ہے. بڑا خوبصورت ہے بھائی. متنبی نے سیف الدولہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کل بدر من حیث اتجہت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا. اس کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ چاند کو دیکھو تجھے کیسا میٹھا اور ٹھنڈا نور تحفے میں پیش کرتا ہے. سیف الدولہ بھی ایسا ہی ہے. جب اس کی شہرت اور حکومت کی کرنے لگا, تعریف تو تشبیہ سورج سے دی, کشم سے فی کبد السماء وضوءها یکش البلاد مشارقا ومغاربا. سیف الدولہ وہ سورج ہے جس کی روشنی ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, اس کی حکومت اور طاقت کا دبدبا ساری دنیا میں ہے. جب اس کی سخاوت کی تعریف کرنے لگا تو اس کو سمندر سے تشبیہ دی. کل بحر یقذف للقریب لآلیا جودن ویبعث للبعید صحائبا. وہ ایسا سخی ہے جیسے سمندر کے قریب آؤ تو موتی دیتا ہے, دور چلے جاؤ تو بادلوں میں پانی بھیج کر تم تک پہنچاتا ہے. یہ ہے کسی کو اعلیٰ تشبیہ دے کر اس کے مقام کو اونچا کرنا, اور جب کسی کو گھٹیا کرنا ہوتا ہے تو اس کو تشبیہ نیچے دی جاتی ہے. ہمارے استاد تھے پرائمری کے, تو ان کو جب غصہ چڑھتا کہتے اے باندری دے پترا. جو لڑکا شرارت کرتا تو بندر شرارتی ہوتا ہے, تو یہ ان کا مخ اے باندری دے پترا, اور ساتھ ہی ٹھا ٹھا شروع ہو جاتے. صرف انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا تھا کہ بھئی یہ بڑے پیو دا پتر ہے, ورنہ اے باندری اپنے بیٹے کو بھی کہتے تھے اے باندری دے پترا. اب کیا ہے, نیچے لانا چاہتے ہیں, نیچے لانا چاہتے ہیں, تو تشبیہ ایک غلط چیز سے دے رہے ہیں. جیسے کسی بھاری بھرکم کو کہہ دو یار تو گینڈا ہی ٹو رہے ہم تک. تو یہ ایک علم ہے جو جس کو تشبیہ کا علم کہا جاتا ہے, چیز اونچے کرنے کے لیے نیچا کرنے کے لیے. تو آپ اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنی اسرائیل سے تشبیہ نہیں دی, اللہ نے ہمیں موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی. سبحان اللہ, او ہو ہو ہو, کتنی عظیم بات ہے. ام تریدون ان تسألوا رسولکم, تم بھی یہی چاہتے ہو الٹے سیدھے سوال کرو اپنے نبی سے جیسے کہ کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے. بیچ میں بنی اسرائیل کو کٹ ہی کر دیا, نہیں نہیں تمہیں ان کے ساتھ تشبیہ نہیں دینی میں نے. سبحان اللہ, اللہ جس کو جس سے چاہے مرضی تشبیہ دے, کوئی بندے کی شان میں کمی تھوڑی آتی. اللہ اللہ, لیکن دیکھو تو صحیح اپنا اعزاز تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بنی اسرائیل سے تشبیہ دینے کی بجائے موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دے رہا ہے. کما سئل موسیٰ, بیچ میں سے بنی اسرائیل کو حذف کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ انتخاب کیا ہے بدھو بھائیو, اس مبارک محنت کے لیے کیا ہے جس کو لے کر سارے عالم میں پھرنا, اس کی صدا لگانا, اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا گہنا سمجھنا, تاج سمجھنا, زیور سمجھنا, سرمایہ سمجھنا. ابھی تو صرف برکت کی بات چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اتنے نقشے بدل رہا ہے. جب کوئی کام والے صحیح جن کا دل دماغ دعوت میں فٹ ہو، لوگوں کی ہدایت کے بارے میں ان کی سوچ چل رہی ہو، تو اللہ کیسی کیسی تبدیلیاں لائے گا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. اللہ بتا تو رہا ہے کہ میں چاہوں تو سب کو ہدایت دے دوں، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے. کتنی محنت اللہ نے اپنے نبی سے کرائی، کتنی محنت اپنے نبی سے کرائی. تو یہ ساری جو سوچ چلتی ہے، یہ ساری جو جہد چلتی ہے، اس کے بعد جا کر اللہ نتیجے لاتا ہے. ایک ہجرت کا ہی واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ سیدھا اپنے نبی کو اٹھاتا گھر سے اور جا کر مدینے میں اتار دیتا. براق آتا، جو براق معراج پہ لے گیا تھا، سیدھا صحن میں اترتا، اوپر بٹھاتا، اڑا کے مدینے اتار دیتا. کتنے لمبے سفر کروائے، کتنی گھاٹیوں مشقتوں سے نکالا، کہ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ جہد ہے جہد. یہ معجزات کا کام نہیں ہے، یہ کرامتوں کا کام نہیں ہے، یہ قربانیوں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے مقدس لوگوں سے مشقت کروائی. اذان کے لیے پریشان بیٹھے ہوئے بھائی، اللہ تعالیٰ سیدھا سٹ جبریل کو اتار کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جملے ہیں اذان کے، اس کو آپ دلوایا کریں. پریشان بیٹھے ہوئے کیا کریں، آگ جلائیں، ایرانیوں سے مجوسیوں سے مشابت، گھنٹے بجائیں عیسائیوں سے مشابت، ناقوس بجائیں تو یہودیوں سے مشابہت، تو اب کیا کریں؟ اس میں بیٹھے ہوئے ایک دم وہی کیوں نہیں آ رہی؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں بس میں اسی فکر میں سو گیا، اسی پریشانی میں سو گیا، تو آج کھانا بھی نہیں کھایا، اسی پریشانی میں سو گیا. تو اللہ نے ان پر کھول دیا، وہ فرشتے نے ان کو اذان بھی بتا دی، اقامت بھی بتا دی. عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے صحابہ میں سے ہیں، چھوٹے صحابہ نہیں، ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں بڑے چھوٹے درجے کے صحابی تھے، اور ان کو انہوں نے زیادہ فکر اوڑا تو ان پہ اذان کھل گئی، اور بڑوں نے فکر نہیں اوڑا تو ان پہ نہیں کھلی. دیکھو بھائی ایسے اجتہاد نہ کیا کرو. عبداللہ بن زید بڑے صحابہ میں سے ہیں، یہ بدری صحابی ہیں، بدری سوا لاکھ ہے نا صحابہ، تو ان میں سے 313 تمام کا خلاصہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بات کی. جب حضرت حاطب بن ابی بلتا نے وہ عورت کو خط دے کے بھیج دیا کہ مکے والوں ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کا نبی آ رہا ہے، تو کتنا بڑا جرم تھا، کتنا بڑا جرم تھا. حضرت عمر نے وہ خط پکڑا گیا، پتا چل گیا، تو حضرت عمر نے کہا یہ منافق ہے یا رسول اللہ، مجھے اجازت نہیں اس کی گردن اڑاؤں. نہیں، حضرت عمر نے پھر اصرار کیا، پھر اصرار کیا، تو آپ نے کہا عمر تجھے پتا ہے شہد بدرن، یہ بدری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو کہہ دیا جو مرضی کرو تمہاری بخشش ہو گئی. افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، جاؤ جو مرضی کرو تمہاری بخشش ہو گئی. تو عبداللہ بن زید چھوٹے سا، ان کی شان ایسے نہ گھٹاؤ، فکر فکر فکر، ایسا فکر کیا کہ بڑے صحابہ نے کیا نہیں، ایک چھوٹے درجے کے صحابی نے کیا، ان پہ کھل گیا اور دوسروں پہ نہیں کھلا. یہ ایسے احمقانہ باتیں بھائی. عبداللہ بن زید بڑے صحابہ میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں، انہی کا تو واقعہ ہے، جب حضور کے انتقال کی خبر ملی تو کھیت میں کام کر رہے اپنے باغ میں، بیٹے نے آ کر بتایا حضور فوت ہو گئے، تو کہے اللہ کدال پھینک دی، کہے اللہ تو نے آنکھیں دی تھی تیرے نبی کو دیکھا کروں، جب وہ چلا گیا تو میری آنکھیں بھی لے لے، میں کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا، وہیں اندھے ہو گئے. چھوٹے درجے کا صحابی یہ کر سکتا ہے؟ تو جب بھائی توازن رکھنا چاہیے، اعتدال رکھنا چاہیے. عبداللہ بن زید بڑے صحابہ میں سے ہیں، چھوٹے صحابہ میں سے ہیں. ہاں بھائی ابو بکر سے چھوٹے ہیں، عمر سے چھوٹے ہیں، جی اور عثمان علی اور سعد اور سعید سے چھوٹے ہیں، لیکن بھائی وہ ایسے چھوٹے نہیں ہیں، وہ بڑے چھوٹے درجے کے صحابی تھے. کئی دفعہ میرے کانوں میں یہ بات پڑی، اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. بڑے صحابی ہیں، اللہ نے بدر والوں کو ایسے نہیں منتخب کیا تھا نا، افعلوا ما شئتم جاؤ جو مرضی کرو، فإنی قد غفرت لکم، میں نے تم سب کو معاف کر دیا. اس سے بڑی یہ 313 کے لیے شہادت ہے، ایسی اور کسی کے لیے شہادت نہیں ہے. سو میرے بھائیو، اللہ نے اس امت کو چنا ہے، چھانٹا ہے، اپنی ضرورتوں کو پیچھے کرو، اس کو آگے کرو تو اللہ غیبی نظام تمہارے حق میں چلا دے گا. مکے والوں نے تو سب کو چھوڑ دیا اور مدینے آ گئے. اب مدینہ اتنی بڑی بستی تو ہے نہیں کہ جہاں سب کو معاش ملے، چھوٹی سی جگہ، چھوٹا سا گاؤں، تو تنگی تو آئی، اور ادھر انصار مدینہ پر بوجھ پڑ گیا مزید. تو وہ تھے ذمہ دار، یہ تھے تاجر. مکے سے ہجرت نہیں ہو رہی تھی، ہجرت چاروں طرف سے ہو رہی تھی. مکے سے تو ٹوٹل 250 آدمی مسلمان تھے جب آپ نے مکہ چھوڑا، تو 250 کی آمد تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن چاروں طرف سے لوگ آنا شروع ہو گئے، ہجرت کر کر کے اپنے قبائل کو چھوڑ چھوڑ کے آ رہے ہیں، آباد ہو رہے ہیں. تو مدینے پر لوڈ بڑھتا گیا، تو جو زراعت تھی وہ متاثر ہوئی. تو جب وہ کھیتیاں اور باغات متاثر ہوئے تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ 6 مہینے چھٹی لے لیں، ایک فصل ٹھیک ہو جائے. 6 مہینے کا گیپ ہوتا ہے، ایک فصل ٹھیک ہو جائے چلو کچھ ہو جائے گا، غلہ کچھ دانا دن کا، پھر آگے پھر کام کریں گے. یہ آپس میں مشورہ کر کے مسجد میں آئے. جب چھٹی لینے کی سوچ ہی تھی، ابھی بات نہیں کی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر یہ پیغام سنایا، لا تلقوا بھی